نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد
دو الگ الگ کام ہیں ایک دعوت و تبلیغ کا کام اور دوسرا خود کی اصلاح کا کام اور یہ دونوں کام ضروری ہیں اور دینی اعتبار سے جب ایک سے زائد کام ضروری ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی ان میں ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا ورنہ تکلیف مالا یوتک ہو جائے گا کہ اس کام کو کرنے جاویں تو یہ چھوٹ جاوے اور یہ کرنے جاویں تو یہ چھوٹ جاوے. جب سنت پڑھ رہے ہیں اس وقت فرض نہیں ہے اور فرض پڑھ رہے ہیں اس وقت سنت نہیں ہے. اگر اللہ تعالی شانہو یہ حکم فرماتے کہ ظہر کے وقت مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرو کہ سنت اور فرض پڑھو ایک ساتھ, تو کیسے ہم کرتے؟ تو دنیاوی کاموں میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے, دینی کاموں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا جو ضروری ہے دین کے لیے. تو دعوت و تبلیغ کا کام بھی ضرورت ہے, اہمیت کا حامل ہے, اور اصلاح کا کام بھی ضروری ہے اور اہمیت کا حامل ہے. اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اصلاح کے کام کے ساتھ میں افادہ خلقہ کا کام نہیں کر سکتا, یہ خیال غلط ہے. اور کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ افادہ خلق یعنی دعوت و تبلیغ کے ساتھ میں اصلاح کا کام نہیں کر سکتا, یہ بھی غلط ہے. یہ ایک بات بہت مشہور ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں, لہذا جو جس شعبے میں لگا ہوا ہے وہ اس شعبے میں انہماک کے ساتھ لگا رہے اور باقی دوسرے شعبوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں, چاہے عملاً اس میں شرکت نہ کر سکیں. اور یہ بہت ہی عمدہ اصول ہے. اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے اس سے کہ دعوت و تبلیغ کا ایک شعبہ ہے, تزکیہ اور اصلاح کا ایک شعبہ ہے, تصنیف و تالیف کا ایک شعبہ ہے, درس و تدریس کا ایک شعبہ ہے. یہ سب الگ الگ شعبے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ نے جس کو جس شعبے میں لگایا ہے وہ اس شعبے میں انہماک کے ساتھ لگا رہے, تبلیغ والا تبلیغ میں لگا رہے اور تدریس والا تدریس میں لگا رہے, تصنیف و تالیف والا تصنیف و تالیف میں لگا رہے. اس لیے کہ بیک وقت ہر شخص کے پاس ایک سے زائد شعبوں کو سنبھالنے کی استطاعت نہیں ہوتی. یہ پیغمبر ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو بہت جامع ہوتے ہیں, وہ بیک وقت تمام شعبوں کو سنبھالتے ہیں. اور پیغمبروں کے بعد پھر لوگ مختلف ہیں, کوئی دو شعبوں کو سنبھال لیتا ہے, کوئی تین کو سنبھال لیتا ہے, کوئی چار کو سنبھال لیتا ہے, کوئی ایک ہی کو سنبھال سکتا ہے. تو یہ سارے شعبے چونکہ دین کے لیے ضروری ہیں, اس لیے اللہ تعالی شانہ جس شعبے کی طرف آپ کو متوجہ کر دے تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو مجھ سے اسی شعبے کا کام لینا منظور و مقصود ہے, میں اس میں لگ جاتا ہوں. لیکن جو کہ دوسرے شعبے بھی ضروری ہے اس لیے ان کا احترام دل میں رکھوں گا. جیسے ہماری میونسپیلٹی اور کاؤنسل ہے تو اس کے مختلف شعبے ہیں. ایک شعبہ ایجوکیشن کا ہے, تعلیم کا ہے, اور ایک شعبہ جو ہے وہ ہیلتھ اور انوائرمنٹ کا ہے. یہ دو الگ الگ شعبے ہیں. تو جو ہیلتھ اور انوائرمنٹ اس شعبے میں ہے وہ انہماک کے ساتھ وہی کام کرے گا, وہ تعلیم کے شعبے میں کوئی مدد نہیں کرے گا. اور تعلیم والے ہیں وہ اس میں لگے رہیں گے, لیکن دونوں شعبے والے دوسرے شعبے کو اپنا شعبہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی ہے. اسی طرح ہاسپٹل میں کوئی کان کا ڈاکٹر ہے, کوئی پیٹ کا ڈاکٹر ہے, الگ الگ بیماریوں کے. تو جو ڈاکٹر جس بیماری میں مہارت رکھتا ہے وہ اسی میں لگا رہے گا, وہ دوسری جگہ پر چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. لیکن ان کو اپنا ساتھی سمجھے گا کہ ہم سب مل کر کے کام کریں گے تب جا کر کے ہاسپٹل کی تکمیل ہوگی. تو تو یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے اور اسی اصول پر عمل کرنا چاہیے. کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تدریس اور دعوت و تبلیغ دونوں کو جمع کر لیتے ہیں. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ تبلیغ بھی ہے, تدریس بھی ہے اور تزکیہ بھی ہے, تینوں شعبوں کو سنبھالے ہوئے. یہ تو توفیق کی بات ہے. لیکن جو جس شعبے میں لگا ہوا ہے اس شعبے میں محنت کرے اور دوسرے شعبے والے کو قدر کی نگاہ سے دیکھے. تدریس والے, تزکیہ والے دعوت و تبلیغ والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھے, دعوت و تبلیغ والے تدریس والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھے, تدریس والے تصنیف و تالیف والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور سب کو اپنا سمجھے. اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے, مگر اس سے ایک مغالطہ پیدا ہو گیا. یہ شعبوں میں جو کبھی کبھی بعض نادانوں کی وجہ سے رقابت پیدا ہو جاتی ہے اور کھینچتان شروع ہو جاتی ہے, اس کھینچتان اور رقابت کو دور کرنے کے لیے بزرگوں نے یہ سمجھایا کہ الگ الگ شعبے ہیں مگر ایک ہی چیز کے الگ الگ شعبے ہیں, لہذا اللہ تعالیٰ جس کو جس شعبے کی توفیق دے اس میں انہماک کے ساتھ لگا رہے, اس لیے کہ اس کے پاس دوسرے شعبے کو سنبھالنے کی استطاعت نہیں ہے. اس سے غلط فہمی پیدا ہو گئی, اور وہ غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی کہ اگر ایک شخص درس و تدریس کے شعبے میں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا شعبہ ہے. اب وہ دعوت و تبلیغ کے شعبے کو اور اصلاح و تزکیہ کے شعبے کو, تصنیف و تالیف کے شعبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور اپنے کام میں انہماک کے ساتھ لگا رہے, تو اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ اس کو تزکیہ اور اصلاح کا کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے اصلاح و تزکیہ کا کام کرنا, جیسے ایک شیخ کرتا ہے, خانقاہ چلاتا ہے, لوگوں کو مرید کرتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے, اور دوسرا ہے ہر شخص کا اپنی اصلاح اور اپنے تزکیے کی فکر کرنا. تو اپنی اصلاح اور اپنے تزکیے کی فکر کرنا یہ کوئی شعبہ نہیں ہے, یہ پانچ وقت کی نمازوں کی طرح ہر شخص پر فرض ہے. تو اگر کوئی درس و تدریس میں ہے, بخاری شریف پڑھا رہا ہے, مسلم شریف پڑھا رہا ہے, اور اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ چونکہ میں درس و تدریس کے شعبے کو سنبھالے ہوئے ہوں اس لیے مجھے کسی شیخ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اپنی اصلاح کرانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اصلاح و تزکیہ الگ شعبہ ہے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ غلط خیال ہے. اسی طرح دعوت و تبلیغ میں منہمک کسی شخص کے دل میں یہ خیال آئے کہ چونکہ میں دعوت و تبلیغ کا شعبہ سنبھالے ہوئے ہوں اس لیے مجھے کسی شیخ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اپنی اصلاح کرانے کی ضرورت نہیں, یہ غلط خیال ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اصلاح نفس فرض ہے ہر شخص پر, تو اپنی اصلاح کرانا ہر شخص پر فرض ہے. ہاں, کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے شعبے کو سنبھالے ہوئے ہیں اور آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے شعبے میں انہماک کی وجہ سے میں دارالعلوم نہیں کھول سکتا تو کوئی حرج نہیں, میں کسی مدرسے کا اہتمام نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں, مجھے کسی بزرگ سے اجازت مل گئی ہے لیکن دعوت و تبلیغ کے انہماک کی وجہ سے میں باقاعدہ بیٹھ کر کے خانقاہ کا کام نہیں کر سکتا تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح ایک شخص بخاری شریف پڑھا رہا ہے, جلالین شریف پڑھا رہا ہے, اور اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں چونکہ درس و تدریس میں ہوں اس لیے میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا, کوئی حرج نہیں, میں خانقاہ کا کام نہیں کر سکتا, کوئی حرج نہیں. تو شعبے کا مطلب یہ ہے خانقاہ کو چلانا, لیکن اپنی اصلاح ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اس لیے جو حضرات دعوت و تبلیغ میں ہیں انہیں اصولوں کے ساتھ, پورے انہماک کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام ہی میں لگے رہنا چاہیے. وہاں سے ایک فرد بھی کم نہیں ہونا چاہیے, افراد بڑھنے چاہیے کم نہیں ہونے چاہیے, لیکن دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر ضرور کریں, اور دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں, دونوں میں کوئی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اصلاح نفس کی فکر کرنے کے نتیجے میں میرا گش چلا جائے گا, اصلاح نفس کی فکر کرنے کے نتیجے میں میرے 40 دن چلے جائیں گے, ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ دعوت و تبلیغ میں چلتے ہوئے بھی جو اوراد ہیں, جو اذکار ہیں, جو اشغال ہیں, وہ پورے ہو سکتے ہیں, اور شیخ محقق ہوتا ہے, شیخ کامل ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے درس و تدریس اور اصلاح نفس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, بخاری شریف کا یہ نہماگ ہے اور اس وقت روزانہ تین تین چار چار گھنٹوں کا مطالعہ ہو رہا ہے تو شیخ یہ کہے گا کہ چار نہیں پانچ گھنٹے کا مطالعہ کرو، اس لیے کہ میں اصلاحی نفس کے لیے تم کو جو کام سپرد کرنے والا ہوں اس کی وجہ سے تمہارے اس علمی انہماک میں خلل نہیں آئے گا. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ تزکیہ اور اصلاح نفس کا کام ایسا کام ہے کہ جو کسی کام کو گھٹاتا نہیں ہے، ہر کام کو بڑھاتا ہے، کسی کام کو کمزور نہیں کرتا، ہر کام کو طاقتور بناتا ہے، اور کسی کام کی کوالٹی میں کمی نہیں آنے دیتا بلکہ ہر چیز کی کوالٹی کو بڑھاتا ہے. حتیٰ کہ ڈاکٹر اگر اصلاح نفس کی طرف آئے گا، ڈاکٹر اصلاح نفس کی طرف آئے گا تو اصلاح نفس کے نتیجے میں اس کا اپنے مریضوں کو دیکھنے کی کوالٹی میں فرق آ جائے گا. اس لیے کہ پہلے وہ پیسے کے لیے دیکھتا تھا اور ایک کام کی ذمہ داری سمجھ کر دیکھتا تھا، اب یہ خلق خدا کی خدمت سمجھ کر کرے گا. اس لیے جو جس شعبے میں لگا ہوا ہے، ہمارے علماء حقہ کے لگائے ہوئے جتنے درخت ہیں، ان درختوں کو آباد کرنے میں جو لگا ہوا ہے، دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہے، تصنیف و تالیف میں لگا ہوا ہے، درس و تدریس میں لگا ہوا ہے، مدرسے کا اہتمام ہے، مدرسے کی نظامت ہے، آپ ان ہمت کے ساتھ اس میں لگے رہیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے اس میں لگے رہی. مگر اس کے ساتھ اصلاح نفس کی فکر کریے، اپنے آپ کو کسی شیخ کامل سے وابستہ کیجیے اور اس شیخ سے وابستہ ہو کر اپنی اصلاح کریے. یہ علماء کے لیے بھی ضروری ہے اور مبلغین اور دعات کے لیے بھی ضروری ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ تینوں شعبے بہت پیار محبت سے چل رہے ہیں. اور دنیا میں ہر جگہ پر دو تین افراد ایسے ہوتے ہیں جو نادانی کی وجہ سے کاموں کو بگاڑتے ہیں، خاندان میں بھی ہوتے ہیں. خاندان کتنا بڑا ہوتا ہے، 50 آدمی پر مشتمل خاندان، اس میں بھی دو تین افراد ایسے ہوتے ہیں کہ خاندان والے دل دل میں ایسا سوچتے ہیں کہ یار یہ تین ہمارے خاندان میں نہ ہوتے تو کتنے شیر و شکر ہم ہوتے. خاندان کو چھوڑیے، چھ بھائیوں میں، پانچ بھائیوں میں، چار بھائیوں میں ایک بھائی ایسا نکل آتا ہے جو مل جل کر نہیں رہتا. تو دعوت و تبلیغ میں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، درس و تدریس میں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، خانقاہوں میں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، تو کسی جگہ اگر چھوٹی موٹی کوئی بات ہو جائے تو اس کا اثر دل پر لے کر کے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپس میں اختلاف ہے. شیر و شکر ہے الحمدللہ، دعوت و تبلیغ کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پورے انہماک کے ساتھ تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے دلوں میں مشائخ کا احترام ہے، مشائخ کے پاس جاتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، بیعت بھی ہوتے ہیں اور مشائخ کے بتلائے ہوئے اذکار بھی کرتے ہیں. اسی طرح بے شمار مدرسین ایسے ہیں کہ پورے انہماک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لیکن کسی کے سامنے اپنے گھٹنے بھی ٹیکتے ہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہونے کے باوجود. اور ایسے واقعات بھی ملتے ہیں تاریخ میں کہ اپنے سے کم درجے کے صاحب علم کے پاس جا کر کے گھٹنے ٹیکتے ہیں کہ اس فن میں یہ ماہر ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اساتین وقت حضرت بندوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے حضرات گئے اور بیعت ہوئے. اور حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، غیر عالم تھے، حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ تھے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو خلیفہ بہت مشہور ہیں، خواجہ محمد معصوم اور شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم شاہ عالم اللہ رحمہ اللہ تعالی، جہاں حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، انہی کے نام پر اس بستی کا نام بھی ہے، اس علاقے کا نام علم اللہ، شاہ علم اللہ رحمۃ اللہ علیہ. بہت برگزیدہ بندے تھے اللہ تعالی شانہ کے، اور متبع سنت عالمگیر کے دور میں وہ گزرے ہیں. اور عالمگیر نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. تو جب صبح کو بیدار ہوئے عالمگیر تو انہوں نے معبرین کو بلایا، فکر میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. فکر میں پڑ گئے، معبرین بھی سمجھ نہیں پائے. لیکن ایک بہت ماہر معبر نے آ کر کے کہا، ان سے جب پوچھا گیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو کہا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ عالم اللہ کا انتقال ہو گیا. تو عالمگیر نے پوچھا عالمگیر نے کہا کہ ابھی تحقیق کرو. جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ شاہ عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے. تو عالمگیر نے پوچھا کہ آپ نے تعبیر کیسے سمجھی؟ تو کہا کہ اس وقت اس روئے زمین پر ان سے زیادہ متبع سنت کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اس وقت دنیا میں ہوئی تھی, تو متبع سنت ان جیسا کوئی نہیں تھا. جب میں نے سنا کہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے, تو میں سمجھ گیا کہ شاہ عالم اللہ کا انتقال ہو گیا, تو وہ ان سے بیعت ہوئی. یعنی جھکایا آپ نے آپ کو, بڑے بڑے علماء نے, بڑے بڑے علماء نے جھکایا اپنے آپ کو اور اصلاح کی فکر کی. تو یہ تینوں شعبے اللہ تعالیٰ, یہ اہل حق کے تین بڑے بڑے شعبے ہیں. مدارس کا شعبہ, مدارس میں بھی اتنے ہی افراد لگے ہوئے ہیں جتنے دعوت و تبلیغ میں. ہو سکتا ہے خانقاہوں میں کچھ کم ہو, لیکن مدارس کی تعداد جو ہے وہ دعوت و تبلیغ والوں جتنی ہی ہے. اس لیے کہ ہزاروں مدارس, اس میں ٹوٹل لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں. کوئی پوری دنیا میں دیکھو, انڈیا, پاکستان وغیرہ, بنگلہ دیش وغیرہ میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں. یہ تینوں شعبے, یہ بڑے بڑے شعبے. خانقاہ کا شعبہ وہ بھی ماشاء اللہ زندہ ہو رہا ہے. بیچ میں کچھ کمی آئی تھی, لیکن ہر دور میں مشائخ رہے ہیں اور یہ نور نبوت والے لوگ قیامت تک رہیں گے. تو دوبارہ زندہ ہو رہا ہے شعبہ, ہر جگہ پر چرچا ہے, نوجوان بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. یہ تین شعبے ہیں ہمارے اہل حق کے بڑے بڑے, مدارس, دعوت و تبلیغ اور خانقاہ. ان کے لیے دل سے دعا کرنی چاہیے. اس وقت میری بھی ایک دعا ہے اور میں سکھا رہا ہوں کہ یہ دعا کرو کہ اللہ حق کی حفاظت فرما, اہل حق کی حفاظت فرما, اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما, اور مجھے بھی اہل حق میں شامل کر کے اہل حق کے کاموں میں شریک فرما. تو یہ بات جو ہے کہ ان شعبوں میں انہماک کے ساتھ لگنا چاہیے. اگر خانقاہ جو ہے کسی مدرس حدیث کو کھینچ کر کے مدرسے سے الگ کر دیتی, کسی مبلغ کو تبلیغ سے الگ کر دیتی, تو بھائی ایسی خانقاہ ہمیں نہیں چاہیے. ایسی خانقاہ ہمیں, خانقاہ یہ کام نہیں کرتی. خانقاہ تو آدمی کو بناتی ہے, آدمی کو پاورفل بناتی ہے, بہت پاورفل بناتی ہے, کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ ان تینوں شعبوں کو اور ہمارے اہل حق کے جتنے بھی دین کے کام ہیں سب کی بہت حفاظت فرمائے اور ہدایت کو اور دین کو بہت عام فرمائے. تو یہ ایک مغالطہ رہتا ہے جس کی میں نے وضاحت کر دی. اس کی وضاحت کرنی چاہیے جہاں جہاں ضرورت پڑے. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. پر ایک اور بات بھی ساتھ میں عرض کر دوں کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی کھلم کھلی نافرمانی کرے, نمازیں نہ پڑھے, روزے نہ رکھے, زینا کرے, شراب پیئے, فلم دیکھے, موسیقی سنے, غیبت کرے, جھوٹ بولے. یہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ کوشش اس کے لیے آسان ہے. باہی گناہوں میں کسی کو مبتلا کرنا یہ بہت آسان ہے, جاہی گناہوں میں مبتلا کرنا یہ بہت مشکل, اس کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصود تو جہنم میں لے جانا ہے, چاہے جہنم میں باہی گناہوں سے کوئی پہنچ جائے یا جاہی گناہوں سے. تو باہی گناہ, خواہشات کے گناہ, خواہشات کے گناہ, اس میں نفس بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. نفس جب نادان ہوتا ہے, حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے میرے قلب میں نفس اور شیطان کے درمیان جو فرق ہے اس کی ایک ایسی بات ڈالی ہے جو آج تک کسی اور نے نہیں لکھی ہے. فرق ہے کہ شیطان اور نفس میں فرق کیا ہے, تو کہ میرے دل میں اللہ نے ایک ایسی بات ڈالی کہ جو آج تک میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے, شیطان وہ ازلی ابدی گمراہ ہے, اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی. اور نفس جو ہے اس پر آپ تھوڑی محنت کرو تو ولی اللہ بن جاتا ہے. تو نفس جب نفس امارہ ہوتا ہے تو وہ شیطان کا ساتھ دیتا ہے, اور نفس مطمئن نہ ہوتا ہے تو ہمارا ساتھ دیتا ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں اس بندے کو کسی طرح جہنم میں لے جاؤں. شیطان کا مقصود شراب نہیں ہوتا, شیطان کا مقصود زنا نہیں ہے, شیطان کا مقصود نماز چھڑوانا نہیں ہے. اس کی چاہت تو یہ ہے کہ بندہ جنت سے محروم ہو کر جہنم میں چلا جائے. اب وہ زنا کرواتا ہے اس لیے کہ زنا وسیلہ ہے جہنم میں جانے کا. اس کا مقصود جو ہے وہ جہنم میں لے جانا ہے, اس کا مقصود زنا شراب وغیرہ نہیں. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو ایک ہی گناہ کا بار بار خیال آئے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نفس کی طرف سے ہے, اور الگ الگ گناہوں کا خیال آئے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. نفس کا مقصود لذت ہے, کسی کو جہنم میں بھیجنا نہیں ہے, اور شیطان کا مقصود لذت نہیں. وہ ہمارا دشمن ہے, وہ کیوں چاہے گا کہ ہمیں زنا کی لذت بھی نصیب ہو جائے؟ وہ کیوں چاہے گا کہ ہمیں چوری کر کے مال حاصل کرنے کی لذت بھی نصیب ہو جائے؟ وہ تو ہمارا دین کا دنیا کا ہر قسم کا نقصان دیکھنا چاہتا ہے. اس کا مقصود یہ کہ ہم جہنم میں چلے جائیں, اور نفس کا مقصود لذت ہے. اب نفس جو ہے, نفس اس کو اگر کیلے میں لذت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے میں کیوں کھاؤں, نہیں, وہ کیلا بار بار تقاضا کرے گا کیلے کا. اسے آم کی رغبت ہو جائے اور آم میں اسے لذت محسوس ہو مینگو میں, وہ بار بار آم کا تقاضا کرے گا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, حلال ہے یا حرام ہے, مقصود اس کا لذت ہے. اور شیطان کا مقصود یہ ہے کہ بندے کو جنت سے محروم کر کے جہنم میں لے جائے. اس لیے ایک جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار شراب کا خیال آئے, عادت ہے شراب کی, شراب پی لوں, شراب پی لوں, نہیں نہیں میں چھوڑ چکا ہوں, توبہ توبہ, شراب پی لے. یہ نفس ہے, نفس 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 سے امارہ ہے, ابھی نفس مطمئنہ نہیں بنا ہے. اس لیے وہ جس لذت میں اسے مزہ آ رہا ہے اس لذت کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے اور کبھی خیال آتا ہے کہ فلم دیکھ لوں, نہیں 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 توبہ توبہ توبہ, میوزک سن لوں, نہیں نہیں توبہ توبہ توبہ, کچھ دوستوں کو بلاؤں, گپ شپ ہو جائے, غیبت ذمت, تو یہ شیطان کی وسوسے ہیں. تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس جو ہے وہ لذت کا طالب ہوتا ہے. نفس پر محنت کرو, اور محنت کر کے جس چیز میں اسے لذت مل رہی ہے, جس چیز سے اسے لذت مل رہی ہے, ناجائز لذت, اس سے اس کی توجہ پھیر کر ایسی چیز میں اسے ڈال دو جو کہ جائز ہے بلکہ عبادت ہے, اور اس میں اسے لذت آنے لگے. پھر نفس خود تقاضا کرے گا کہ ذکر کرو. نفس کو جب ذکر میں لذت آنے شروع ہو جائے گی تو وہ نفس خود تقاضا کرے گا کہ ذکر کرو, اس لیے کہ وہ تو لذت کا خوگر ہے. نماز میں لذت آئے گی تو کہے گا نماز, لمبے لمبے سجدے میں لذت آئے گی تو لمبے لمبے سجدے کرو. تو شیطان جو ہے وہ تو ازلی ابدی گمراہ, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اور نفس جو ہے, نفس یہ اگر مطمئن نہ ہو جائے تو ہمارا دوست, اور امارہ ہو جائے تو ہمارا دشمن. یہ داخلی دشمن ہے اور وہ خارجی دشمن, اس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ داخلی دشمن جب امارہ ہوتا ہے یعنی اس کا ساتھی ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ہم سے بہت گناہ کرواتا ہے, بہت کام لے لیتا ہے اس سے. اور یہ جب نفس نفس مطمئن نہ ہو جاتا ہے تو یہ ہماری فیور میں ہو جاتا ہے. پھر ان قید الشیطان کان ضعیفا, پھر اس کی نہیں چل سکتی, وہ جتنی بھی کوشش کرے, لاکھ کوشش کرے نہیں چل سکتی. دشمن تو رہے گا آخر تک, چھوڑے گا نہیں. تو مفتی شفیع صاحب, حکیم اختر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ازلی ابدی گمراہ ہے, اور نفس جو ہے اس پہ تھوڑی آپ محنت کر لو تو اللہ کے ولی بن جائے گا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں شیطان کا سب سے پہلا جو حربہ ہوتا ہے وہ باہی گناہ ہوگا. باہی گناہوں میں مبتلا رکھتا ہے, نماز چھڑواتا ہے, شراب پلاتا ہے، زنا کرواتا ہے، موسیقی سنواتا ہے، اگر اسی سے کام ہو جاتا ہے تو بہت اچھا. تو جو لوگ باہر پڑے رہتے ہیں ان کے پیچھے یہ ساری دوسری محنتیں نہیں کرتا، اصل یہ محنت ہے. غور سے اس کو سننا. اور اگر اس محنت میں کامیاب ہو گیا تو نفس تو نفس امارہ ہو گیا. اس محنت میں شیطان اگر کامیاب ہو گیا تو نفس نفس امارہ ہو جاتا ہے، اور پھر بغیر محنت کے خود بخود ترقی کرتا ہے نفس امارہ. جسے نفس نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ ہونے کے بعد بھی پھر بہت ترقی کرتا ہے. اسی لیے تو اکابر اخیری وقت تک محنت کرتے رہتے ہیں تاکہ نفس مطمئنہ ہی رہے اور ترقی کرتا رہے. اور ولایت کے جو الگ الگ مقامات ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہے. تو یہ نفس امارہ باہی گناہوں میں لگا رہتا ہے. اگر ہم نے محنت کر کے اس نفس کو باہی اور خواہشات کے گناہوں کی چنگل سے نہیں نکالا تو یہ ترقی کر کے بغیر شیطان کی محنت کے دوسرے درجے پر پہنچ کر کے جاہی گناہوں کا شکار ہو جائے گا. جاہی گناہوں کا شکار ہو جائے گا. اب اس میں تکبر آ جائے گا، اب اس میں حسد آ جائے گا، اب اس میں کینہ آ جائے گا، اب اس میں بغض آ جائے گا. اسی وجہ سے اس قسم کے لوگ جو ہیں بہت طوفانی ہو جاتے ہیں، بہت غصے والے ہوتے ہیں، ہر ایک سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، لوگ بھی ان سے ڈرتے ہیں. اب جاہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میں سب سے بڑا، میں سب سے بڑا. پہلے تو کسی کونے میں شراب پی کر کے پڑا رہتا تھا، اور اب جو ہے وہ پورے علاقے کا دادا ہو گیا. اب یہ جاہی گناہ. اور باہی اور جاہی گناہوں کے چنگل سے اب بھی نہیں نکالا تو یہ ترقی کرے گا، اور ترقی کر کے نظریات کی تبدیلی کے مسئلے میں مبتلا ہو جائے گا. اب اس کے نظریات بدلیں گے دین کے بارے میں، اور اس وقت بھی اسے نہیں نکالا تو آگے جا کر کے مرتد ہو جائے گا. تو سب سے پہلے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو باہی گناہوں میں مبتلا کرے، اس لیے کہ باہی گناہوں میں مبتلا کرنا اس کے لیے بھی آسان ہے اور بندے کے لیے بھی اس میں پھنس جانا آسان ہے. باہی گناہ. لیکن کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، باہی گناہوں سے بچتے ہیں، ظاہری اعمال شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اگر کہیں پھسل جاتے ہیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں. تو وہ دیکھتا ہے کہ انہماک نہیں ہے باہی گناہوں میں، اب اسے کیسے گمراہ کیا جائے، باہی گناہوں سے جاہی گناہوں تک اسے کیسے لیا جائے. تو وہ اپنے حواریین اور اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ باہی محنت کو چھوڑ دو، اب اسے چھوڑ دو، رہنے دو اسے، اور اسے دین میں خوب منہمک ہو جانے دو. یہ جب چلے کے لیے نکلے تو بالکل رکاوٹ مت پیدا کرو، اور یہ جب تہجد کے لیے اٹھنا چاہے تو بالکل رکاوٹ مت پیدا کرو، یہ اپنے شیخ کے پاس پورے مہینے کا اعتکاف کے لیے جانا چاہے تو مت رکاوٹ پیدا کرو، اور وہاں اسے اختلاط وغیرہ میں بھی بالکل مبتلا مت کرو. اسے اتنا دین میں لگنے دو کہ دیندار نہ ہونے کے باوجود بھی یہ خود کو دیندار سمجھنے لگ جاوے، اس کے دل میں کبر خود بخود آ جائے گا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان گناہوں کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس میں ناکام ہوتا ہے تو پھر دینداری کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اس میں پھر انہماک ہوتا ہے، دھیرے دھیرے بڑھائی آتی ہے کہ اس بستی کے اندر میرے جیسا دیندار کوئی نہیں، میرے جیسا نیک شخص کوئی نہیں، میرے جیسا نمازی کوئی نہیں. الحمدللہ اتنے سال سے مسجد کا دروازہ فجر میں ہی کھولتا ہوں، الحمدللہ اتنے سال سے ہم ہمیشہ صف اول میں ہوتے ہیں، مسجد میں مجھے تلاش کرنا ہو تو ممبر کے سامنے ہی تلاش کرنا، میں وہی بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، ہماری جگہ فکس ہے. الحمدللہ اتنے سال سے عمرہ کبھی فوت نہیں ہوا، اتنے سال سے حج کبھی فوت نہیں ہوا. کبر آتا ہے، اور جب بڑائی آتی ہے تو دوسروں کی حقارت، اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا حیثیت. دعوت و تبلیغ میں اگر کوئی اصلاح نفس کی فکر کے بغیر منہمک ہوگا تو یہ ہوگا. اسی طرح خانقاہوں میں بھی آتا جاتا تو ہے خانقاہوں میں، لیکن اصلاح نفس کی فکر نہیں ہے، میرا تو حضرت سے یوں تعلق ہے، حضرت سے یوں تعلق ہے، میں حضرت کے ساتھ یہ وقت گزارا، میں حضرت کے ساتھ یہ سفر میں گیا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں اتنا ذکر کرتا ہوں، اور اپنے اخلاق رذیلہ کا محاسبہ کر کے کسی کے سامنے پیش نہیں کرتا کہ میرے اندر یہی برائی، شیخ کو کبھی نہیں بتلاتا، وہ اپنے رنگین حالات ہی میں مست رہتا ہے، سنگین حالات پر اس کی نظر ہی نہیں جاتی. اب اس میں بھی کبر آ جائے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا، یہاں تک کہ اس قسم کے لوگ پھر علماء پر بھی نکیر شروع کر دیتے ہیں، مشائخ پر بھی نکیر شروع کر دیتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی کی سرپرستی میں رہیں، ہم کسی کی سرپرستی میں رہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک ہمارے بڑے رہے ہم بڑوں کی سرپرستی میں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اپنی غلطی نظر نہیں آتی. حکیم الامت تھے وہ تو، لیکن پھر بھی آخرت کی فکر تھی. جب تک ہمارے بڑے رہے ہم بڑوں کے مشورے کے تابع رہے، یعنی ان سے مشورہ لیتے رہے. اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی چیز بہت رنگین ہمیں نظر آتی ہے، حالانکہ بڑی سنگین ہوتی ہے، تو سامنے والا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ نہیں آپ یہ کام. کبھی کبھی تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا، بہت کڑوا لگتا ہے، لیکن جو کہ شیخ مان لیا ہے اس لیے اب چپ چاپ بات مان لی. 10 سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ اللہ کا فضل ہوا کہ اس وقت بچ گیا میں. یعنی ہماری جو نفسانی رائے ہیں ان کے سامنے کوئی دیوار ہونی چاہیے، اور وہ دیوار شیخ ہوتا ہے. اور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب ہمارے بڑے چلے گئے تو ہم اسماء کے ساتھ مشورہ شروع کر دیا، اور حضرت نے چونکہ طویل عمر پائی تو حضرت نے فرمایا کہ جب ہمارے ہم آسرا بھی چلے گئے تو ہم نے اپنے چھوٹوں سے مشورہ شروع کیا. اس لیے کہ چھوٹوں کے مشورے سے بھی جو حق کا طالب ہوتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں یا صحیح جا رہا ہوں. تو اس لیے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں تو حضرت کے مشورے سے چلتا ہوں، میں تو اپنے حضرت کو پوچھتا ہوں ہر چیز میں. وہ کہاں پوچھتے ہیں؟ جہاں دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرے ذہن میں ایسی آئیڈیا آئی ہے کہ شیخ بھی ہاں ہی کہیں گے، وہاں پوچھ لیا. اور جہاں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں اگر میں پوچھنے گیا تو منع کریں گے، تو ہم خود ہی فیصلہ کر کے یا تو بتلا دیتے ہیں یا کام کر لیتے ہیں. تو یہ تو بات نہیں ہوئی نا. ہمیں تو شیخ کو وہاں پوچھنا ہے زیادہ جہاں ہمیں یہ خیال آئے کہ شاید شیخ اس کے لیے منع کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ شیخ کے خیال میں یہ چیز ویسی نہیں ہے جیسی میرے خیال میں ہے. وہی تو پوچھنا ہے، وہی تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز میرے لیے مناسب ہے یا نہیں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تو دعوت و تبلیغ والوں کو بھی، مدارس والوں کو بھی، عوام کو بھی، سب ہی کو مشائخ ڈھونڈنا چاہیے اور اپنے آپ کو مشائخ سے وابستہ کرنا چاہیے. اور وہ ہمیں تابع نہیں رکھتے، ہمیں تابع بننا پڑتا ہے. کل میت فی دل غسال ہو جانا پڑتا ہے، کل میت فی دل غسال. عقیدت ہو کہ نہیں یہ میرا برا نہیں چاہتا، یہ مجھے اگر روک رہا ہے اس وقت اس کام سے، کوئی خاص بات ہوگی جو میری سمجھ میں نہیں آ. اور کبھی کبھی شیخ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ کیوں میں روک رہا ہوں، لیکن دل اس کا اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیا نتن مجھے منع کرنا چاہیے، مجھے میرے قلب کو انشارہ نہیں. خود اسے بھی معلوم نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ شانوں کا نظام ہے، وہ چلاتے ہیں. اس لیے تابع ہمیں، ہم اپنے آپ کو تابع نہیں کرتے، ہم ہمارے نفس کو تابع کرتے ہیں. جب ہم کسی کے تابع ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگرانی میں چلیں گے اور میرے نفس کی شرارت سے آپ مجھے بچائیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں تزکیہ کی اور اصلاح کی جیسی فکر ہونی چاہیے ویسی فکر نصیب فرمائے، اور بغیر وقت کو ضائع کیے اسی وقت میرے عزیزوں یہ فیصلہ کر لو کہ آج کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، اور اصلاح کی فکر اول وہلے میں کرنی ہے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. کچھ بھی ہو جائے بس مر جاؤں گا، لیکن اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کو پانا ہے. اللہ مل گیا میرے بھائیوں تو دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، یہ پوری کائنات ہماری ہے، سب کچھ ہمارا ہے. میرا کمال عشق بس اتنا ہے، اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گئے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ.